نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات پر امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے جس میں حکم ہے ذکر کرنے کے لیے, اور یہ ذکر مختلف معانی میں ہے. یہاں علماء کرام موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے, جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے, جو ہم ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتاتے ہیں یہ بھی ذکر ہے, جو ہم نصیحت کرتے ہیں مواعظ کرتے ہیں یہ بھی سب ذکر میں شامل ہیں. لیکن جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی قرات کی ہے, یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی وجہ سے ہم سب زمین سے آسمان ہو گئے ہیں, عرش سے فرش ہو گئے ہیں. جس طرح کہ حضرت خورشید صاحب مظلہ العالی نے رات ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ایک آدمی کتنا بے حیثیت ہے اور اللہ رب العزت اس کو کتنی رفعت عطا فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ توفیق اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. یہ وہ سعادت ہے جو ازلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمارے مقدر میں کر دی تو ہم یہ پا سکے, لیکن اب اس کو سنبھالنا اور اس کو ساتھ لے کے جانا, اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں, کچھ کام ہیں جنہیں ہم مسلسل کرتے رہیں گے تب اس دولت کو بچا کے ساتھ لے جا سکیں گے. اسی کی یاد دہانی کے لیے, اسی کا تذکرہ کرنے کے لیے اور اسی کو یاد رکھنے کے لیے ہم مختلف اجتماعات میں اکٹھے ہوتے ہیں, اور یہ تمام ہمارے مشائخ جو کوشش کرتے ہیں ہمیں اکٹھا کرنے کی, نہ کسی سے ووٹ لینا مقصود ہے, نہ کسی سے نوٹ لینا مقصود ہے, نہ کسی سے ہدایہ لینے مقصود ہیں, بلکہ ہر شخص جو باہر سے آیا ہے اپنا کرایہ خرچ کے آیا ہے, اپنی چھٹی لے کے آیا ہے, اپنا وقت لگا کے آیا ہے, اور یہ وہ سنت ہے جو ہمارے مشائخ نے خود ایک طویل مدت تک زندہ رکھی. حضرت ہمارے پاس تقریباً 28 سال تشریف لاتے رہے, اور حضرت نے ہر دورے میں یہی کہا کہ اگر کسی نے کچھ مجھے دیا ہو تو مجھ سے واپس لے لے. میں آپ کے پاس کسی غرض سے نہیں آیا, صرف ایک غرض لے کے آیا ہوں کہ جو درد دل اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے میں آپ تک منتقل کر دوں. اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی, ورنہ اس کراچی جیسے شہر میں ہمارے مشائخ کا دل دھڑکتا ہے, وہ خود آنے کے لیے یہاں بےتاب ہیں اور ہر پل کی ہر گھڑی کی وہ خبر لینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا ان کے ساتھ قلبی تعلق برقرار ہے, وہ ہمارے درمیان ہیں یا نہیں ہیں, ہم فائدہ اٹھانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ہم حضرت کے بالکل سامنے ہوں, ان کی نظروں میں ہوں, اور ہمارا قلبی تعلق ان کے ساتھ مضبوط نہ ہو, وہ ربط ان کے ساتھ نہ ہو, تو پھر ہم فائدے کی بجائے نقصان اٹھانے کا موجب بنیں گے. آپ ملکوں ملکوں پھر کے دیکھیں, جہاں پر مادود چند ساتھی ہیں وہاں بھی, جہاں کثیر جماعتیں ہیں وہاں بھی حضرت کی توجہ میں کوئی فرق نہیں آ رہا. حضرت نے بارہا یہ ارشاد فرمائی ہے, بات آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم تو آپ کی طرف متوجہ ہیں لیکن آپ بھی تو ہماری طرف متوجہ ہوں, کیونکہ توجہ جو ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں بالفرض اور آپ اس کو سن ہی نہیں رہے تو میرے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح مشائخ جب متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اسی برتن کو بھر سکتے ہیں جو سیدھا ہوتا ہے, وہ اسی برتن کو بھر سکتے ہیں جو پاک اور صاف ہوتا ہے. اگر ہم اپنی غلاظت کو صاف نہ کرنے کا عہد کر چکے ہوں تو پھر وہ جتنی مرضی بارش آئے وہ غلیظ برتن میں جائے گی تو اس کو بھی غلیظ ہی کرے گی اور اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں جب نور کی بارش ہوتی ہے اور جو ہماری غلاظتیں ہیں وہ دھلنا شروع ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اس سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ دولت جاوید ہے جو نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے, اور اگر اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب جگا دیے ہیں تو اب ہم جو اپنے حصے کا کام ہے وہ ضرور کریں. ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر سکتے کہ ہم کمزور ہیں, ہم ناتواں ہیں, ہماری صلاحیتیں کم ہیں, ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. ہر شخص کی اللہ رب العزت نے مختلف صلاحیت رکھی ہے. کوئی بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کوئی بات سننے کی صلاحیت رکھتا ہے, کوئی بات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے, کوئی انتظامی لیاقت کا حامل ہے. اگر کوئی شخص رہنما بن سکتا ہے تو کوئی شخص اس کی اتباع میں وہی کام انجام دے سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہاکی کی ٹیم ہو, کوئی کرکٹ کی ٹیم ہو, کوئی فٹ بال کی ٹیم ہو, وہ ایک پوری ٹیم 11 بندوں کی ہوتی ہے. کوئی کپتان خالی نہیں کھیل رہا ہوتا, اس میں سارے لوگ مل جل کے اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ہر بندہ بیچ میں سے یہ کہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے, میں اپنے کام کا جو ہے وہ حصے کا کام چھوڑ دیتا ہوں, تو وہ کام ایک نظم کے طور پہ انجام نہیں پاتا. اس طرح ہم سب جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. اور اس میں شاعر کا یہ شعر اس کے مستاق ہی ہے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ جو ہر آدمی ہوتا ہے نا, وہ اس کو مقدر کو بدلتا ہے. اور اسی طرح موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ جو ہم سب ہیں وہ جب اکٹھے ہیں تو سب کچھ ہے, اور اگر ہم علیحدہ ہو جائیں تو ہماری حیثیت ایک قطرے کی بھی نہیں ہے. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اجتماعات کیوں منعقد کیے جاتے ہیں. آپ اور میں گھروں میں تو ذکر کر ہی رہے تھے, لیکن ہم ان برکات سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں, اور دوسرے ہمیں ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ ہوتے ہیں. آپ کو جو بات پتہ نہیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, جو مجھے پتہ نہیں ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو یہ ہمارا ایک دوسرے سے میل جول, اور ہماری ایک دوسرے سے جب تک ملاقات نہ ہو, اختلاط نہ ہو, انتشار نہ ہو, تو ہم یہ چیزیں جان کیسے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خیر ہے اس کے اندر موجود. یہ صرف کوئی بیان کا راستہ نہیں ہے دوستو, بلکہ یہ وہ راستہ ہے جو خاموشی سے قطع ہوتا ہے, کیونکہ یہ دل کی دنیا آباد کرنے کا راستہ ہے. چونکہ اب زمانہ ہے گفت و شنید کا, اس لیے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے. ورنہ آپ عہد اٹھا کے پورے دیکھ لیں, صدیوں کا چلن دیکھ لیں کہ کیا مشائخ کوئی تقریریں کیا کرتے تھے, کیا وہاں پہ کوئی بیان ہوا کرتے تھے, یا وہاں پہ کوئی مواعظ تھے, لیکن انہوں نے پوری دنیا کے جو مقدر ہیں وہ بدل کے رکھ دیے. لاکھوں لوگوں کے قلوب پہ انہوں نے واردات کی. اور یہ قلوب پہ واردات کیسے ہوتی ہے دوستو؟ یہ قلوب پہ واردات اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اپنے قلب بن چکے ہوتے, اپنے قلوب مزکی ہوتے ہیں, تو اس کے اثرات آپ کے ماحول پر یقیناً مرتب ہوتے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو لابد ہے, لازم ہے اور قطعی ہے. اس میں کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے, غیر یقینی بات نہیں ہے, ایک یقینی بات ہے. آپ خود دیکھیں, جب بارش کا قطرہ گرتا ہے کسی پتھر کے اوپر, ایک قطرہ گرتا ہے, مسلسل گرتا ہے, مسلسل گرتا ہے, تو اپنی جگہ بناتا ہے. تو اللہ کا نام کتنا قوی ہے اور کتنی برکت والا ہے. وہ جب مسلسل گرتا رہتا ہے, مسلسل گرتا رہتا ہے, تو اس کے اپنے اثرات مرتب ہو کے رہتے ہیں. حتیٰ کہ ایک ذکر کرنے والا بندہ جب وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, تو جس جگہ اس نے ذکر کیا تھا وہ تفاخر کرتا ہے اس شخص پر, اس جگہ پر جہاں ذکر نہیں ہوا. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ یہاں ذکر کرنے والا گزرا تھا. دوستو, یہ وہ دولت ہے جو وہ نعمت ہے جس کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دیں تب ان کو ملی. لیکن جب کوئی چیز ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں انجینئرنگ کرنے کے لیے اگر پاپڑ بیلنے پڑے, ہاسٹلوں میں رہنا پڑے, بہت ساری فیسیں دینی پڑیں, تو ہمیں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے کہ میں نے اس پہ بڑی محنت کی. لیکن اگر وہی ڈگری گھر بیٹھے آپ کو لا کے کوئی دے دے, تو آپ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ المیہ یہ شاید ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ دولت گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ہم نے اس کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کیا, ہم نے اس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی. اس کمزور عہد کو دیکھتے ہوئے, ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے, مشائخ نے وہ کام کیا ہے جس کی تاریخ نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے, کہ کنواں پیاسے کے پاس چل کے آگئے. کبھی یہ سنا ہے کہ ان شہروں کے اندر جو برائیوں کے مراکز ہوں, اور وہاں پر اللہ والے آ کے اپنا اللہ اللہ کرنا آپ کو سکھائیں. یہ تو خانقاہی نظام کا حصہ تھا کہ لوگ یہاں سے نکلتے تھے اور صحرا میں یا جنگل میں یا جس کسی قریہ میں شیخ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس جا کے کچھ وقت گزارتے, اپنے آپ کو اس ماحول سے دور رکھتے, تب ان کو وہ سبق بتاتے تو آگے چلاتے. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عہد میں کتنا بڑا انعام اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمایا, کہ ایک ایسے شیخ سے ہمیں جوڑا جنہوں نے یہ دولت ہمیں گھر بیٹھے پہنچائی ہے. اور یہ جس طرح جس طرح دور کمزور ہوتا ہے اس کے حساب سے اللہ رب العزت خود فیصلے فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں تو ہمارے لیے ایسی مضبوط ہستیاں اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں کہ وہ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہی ہمارے ساتھ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس سبق پہ لگانا چاہتے ہیں, ہماری زندگی کے جہد کو اس طرف لگانا چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہی اگر ہم اپنی عاقبت بچا لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم دوسرے لوگوں سے سبق سیکھنے کے بجائے ان کو سبق سکھانے والے بن جائیں گے. آپ باہر جا کے دیکھیں کہ وہاں جہاں آمیزش ہے, جہاں مسلمان نہیں ہیں, مسلمان اور غیر مسلمان ملے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھی کیوں ممیز ہیں دوسروں سے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے ساتھی کیوں جڑتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں جو مشائخ نے ان کو بتائے ہوتے ہیں, وہ سچ بولنے کا اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, وہ معاملات میں اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں, وہ کسی کے لین دین میں پہ فرق نہیں کرتے. تو یہ چیزیں اثرات مرتب کرتی ہیں. میں اللہ اللہ کروں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ میری زندگی میں اس کے اثرات نہ ہوں اور میرا جو صبح و شام کا چلن ہے اس میں تبدیلی نہ ہو؟ اور اگر یہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی اور یہ ہم ساری کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری غذا میں فرق تو نہیں آ رہا, کہیں ہماری صحبت میں فرق تو نہیں آ رہا. دوستو, اس صحبت کی حفاظت کی صرف غیر ملکوں میں نہیں, پاکستان میں بھی اشد ضرورت ہے. اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں جو ہر وقت مال کے تذکرے کرتے ہوں, آپ کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوگی. اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت پیدا ہوگی. اس لیے اپنی اس ماحول کی جو برائی ہے اس کو ترک کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایسے دنیا داروں کے ماحول میں بیٹھنا ترک کر دیں, کیونکہ ہماری مصاحبت ان لوگوں سے اگر ممکن نہ ہو جو لوگ اللہ والے ہیں تو ہم ان لوگوں کی مصاحبت بھی تو اختیار نہ کریں جو اللہ والے نہیں ہیں, کیونکہ وہ آپ کے دل پر ایک منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے دل مسلسل جو ہے وہ زنگ آلود ہوتا چلا جاتا ہے. اب صبح شام تو آپ کوشش کر رہے ہوں دل کو صاف کرنے کی, اور دن میں آپ اس سے اگر برعکس کام کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بے شک آپ اس ماحول میں نہ جائیں, اس ماحول کے اثرات تو پورے ماحول پہ مرتب اس لیے ہو رہے ہیں کہ اب فضا اتنی آلودہ ہو چکی ہے, اتنی اس کے اندر جو ہے وہ ناپاکی ہے کہ ہم سانس بھی جو لیتے ہیں وہ بھی اس وقت آلودہ ہے. یہ ایک ظاہری سانس کا معاملہ ہے. اب تمام جو ماہرین ہیں انوائرمنٹ پہ بڑا کام ہو رہا ہے, ماحولیات پہ بڑا کام ہو رہا ہے, ماحول وہ تو ماحول کو اور حساب سے گنتے ہیں کہ اس کے اندر کثافت ہے. ہم ماحول کو گناہوں کی کثافت کے حساب سے گنتے ہیں. جو شخص جو گناہ کرتا ہے اس کے اثرات اس فضا میں مرتعش ہوتے ہیں, اور جو آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کے اس فضا کے اندر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا نام لینے والے ہر عہد میں پیدا کیے ہیں اور تا قیام قیامت پیدا کرتا رہے گا, اور انہی کے وجود کی وجہ سے یہ غلاظت دھلتی رہے گی. اور یہ دھونے کا سبب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے تو ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی لیے اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا جاتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, کہ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو, کیونکہ میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر تم انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اب دو ہی راستے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں, اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پہ بڑھاؤں گا. یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ جو شخص شاکر ہو اس پہ نعمت کم ہو جائے. یہ جو ظاہری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا, میرا کاروبار کے اندر خسارہ ہو گیا, یہ بڑے چھوٹے معیار ہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک جو معیار ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ان معیاروں کو سمجھنے کا ابھی ہمارے اندر فہم نہیں ہے. جب وہ فہم پیدا ہوگا اس وقت لوٹنے کا راستہ مسدود ہو چکا ہوگا. یہ راستہ ایک ہی ہے اور تیزی سے ہم قطع کر رہے ہیں. میں ہوں, آپ ہیں, وہ قبر کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم محل نما گھر بنا لیں پھر بھی ہمیں اس 6 فٹ کی قبر میں ہی پہنچنا ہے. اب اس قبر کو میں کتنا روشن کر سکتا ہوں اس زندگی کے اندر اور کتنا اس کو اندھیرا بنا سکتا ہوں, اب یہ میرے اپنے ہاتھ میں. اس کا میں کسی کو دوش نہیں دے سکتا. یہ جو جواب ہے ان سوالوں کا جو قبر میں پہنچتے ہی ہوں گے, یہ وہی شخص دے سکے گا جو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے متعلق رکھے گا اور اپنی زندگی کو سرکار دو عالم کی اتباع میں گزارے. ایک ظاہری معنی ہے جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور ایک اس کے روحانی معنی ہے، وہ کیا ہے، اس کے باطنی معنی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو صرف اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مان کے دکھایا، ہم کسی اور اللہ سے واقف نہیں ہیں، ہم اللہ کے اسی اللہ کو تو مختلف طریقوں سے سارے قریش مان رہے تھے، سارے مشرکین مان رہے تھے، آج بھی نصارہ مانتے ہیں، آج بھی یہود مانتے ہیں، لیکن یہ وہ معنی نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی جس طرح سے عبادت کی ہے اسی طرح سے عبادت کرنی ہوگی، جس طرح سے انہوں نے ان کے فرامین اللہ تعالیٰ کے ہمارے تک پہنچائے ہیں اسی طرح ان فرامین پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا. کوئی چیز نہ اضافہ کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کمی کی جا سکتی. اس لیے جب بھی ہمارے مشائخ بیعت لیتے رہے یہی بات ارشاد فرماتے رہے کہ شریعت جو ہے وہ ہمارا سر ہے، اور شریعت کو ہم ہر حال میں مقدم رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح شام ذکر کرتے ہیں یا میں ایک فاضل ذکر بھی کر لیتا ہوں، مجھے اب دو نمازیں معاف ہو گئیں، کیونکہ اس قسم کے طبقے، اس قسم کے لوگ عرب میں، عجم میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، العیاذ باللہ، پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں بس ذکر کر لیں پھر اب نمازوں کی ضرورت نہیں رہی. وہ چیزیں جو شارع علیہ السلام ہمیں بتا کے گئے ہیں اور کر کے دکھا کے گئے ہیں، ان میں کوئی سر منہ انحراف نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی بیشی نہیں ہو سکتی. ان کو اسی طرح سے انجام دینا ہوگا جس طرح انہوں نے انجام دے کے دکھایا، اور اسی چیز پہ ہمارے مشائخ چلتے رہے، چل رہے ہیں، اور آنے والوں کو اسی کی تلقین کرتے ہیں. اب یہ چیز جو ہمیں حاصل ہوگی، یہ اس وقت حاصل ہوگی جب ہمارے دل کا ارادہ ہوگا. کہ بخاری شریف میں جو پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ انتہائی اہم ہے، اس کا خلاصہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، نکاح کی نیت سے آئے ہیں، کسی عورت سے نکاح کیا ہے مدینہ منورہ میں آ کے، لیکن حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے کہ جس شخص نے ہجرت کی ہے عورت کی طرف، اس کی ہجرت عورت ہی کی طرف ہے، اور جس نے ہجرت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کی ہجرت ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے گا تو تمام چیزیں اتباع میں چلی جائیں گی. حالانکہ نکاح مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، لیکن اس وقت کیا چیز مقدم ہے کہ ہجرت کریں. اسی طرح دوستو، اس ہجرت سے یہ سبق بھی لیتے ہیں صوفیاء کرام کہ ہم کب گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں گے، ہم کب ان برائیوں کو ترک کر کے اچھائیوں کی طرف ہجرت کریں گے. یہ زندگی مسلسل ہے کہ ہجرت کا نام ہے. ہجرت کو سکونت بدلنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عادات کو بدلنے کا نام بھی ہوتا ہے. اور اس جسم سے اس روح نے یقیناً نکل جانا ہے، اور یہ ایک ایسا مہمان ہے جو آپ کو ابدی طور پہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اور یہ ابدی طور پہ بالغ عاقل ہے. اسی لیے تو اس نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم قالوا بلا، اس نے فوراً جواب دیا. اور یہ سبق ہمیں یاد کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم دنیا کے اندر اتنے گڑ گئے ہیں، ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ سبق یاد نہیں آ رہا. وہ سبق یاد دلانے کے لیے، ہمیں اس الجھنوں سے نکالنے کے لیے ہمارے مشائخ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں. اور یہ شیخ وہ ہستی ہوتی ہے جب تک اس سے آپ کا قلبی تعلق قائم نہیں ہوتا. کتابیں پڑھنے سے یا کسی کے بتا دینے سے آپ کو لتائے پتہ بھی چل جائیں، آپ کرنا بھی شروع کر دیں، وہ ربط جب تک نہیں ہوگا شیخ کے قلب کے ساتھ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک خوبصورت ہم عمارت بنائیں، اس کے اندر ہم جگہ جگہ بہترین سوئچ لگائیں، لیکن اس کا پاور ہاؤس سے اگر تعلق نہ جوڑیں تو کبھی بھی ہمارے کمکمے روشن نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہمارے پنکھے نہیں چلیں گے، ایئر کنڈیشنر نہیں چلیں گے. یہ ایک دنیا داری کی چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے کہ یہ چیزیں نہیں چل سکتی. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جو نور چلتا ہے وہ ہمارے سلسلے میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، ان کے سینہ مبارک سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے منتقل ہوتا ہے، ان سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، ان کے سینہ مبارک سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں آتا ہے، ان سے حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں آتا ہے، ان سے حضرت عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں آتا ہے، ان سے حضرت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں آتا ہے، ان سے چل کر یہ دولت سلطان العارفین حضرت علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں پہنچتی ہے، اور وہ 400 سال اس دولت کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہمارے شیخ مکرم حضرت اللہ یار خان کا انتظار فرماتے ہیں. कि हमारे जैसे कमजोरों को, बदकारों को, गुनाहगारों को फायदा पहुंच जाए, क्योंकि ये अहद ऐसा है कि हम तो तलब लेके जाएंगे नहीं। वो चीज उन्होंने वहां से मुंतकिल की है। दोस्तों, मैंने कल आपसे अर्ज की थी ये बात कि जिस तरह अहदीस मुबारका एक मुतवातरा है और चलती आ रही है, वो जब तक वो तवातर नहीं होगा, अगर बीच में से एक लिंक आप तोड़ देंगे उस चेन में से या उस सिलसिले में से आप एक कड़ी निकाल देंगे, तो वो आप उसको यकीन नहीं कर सकेंगे कि हदीस यकीनी है। ऐने ही ये सलासिल जो है ये यकीनी तब होते हैं जब ये सिलसिला सरकार में चलता हुआ हमारे शेख तक पहुंच रहा होता है, और ये एक नूर का सिलसिला है। और वो नूर जो है वो क्या है, इसकी तारीफ हजरत ने 87 में फरमाई जब पहली बार हमारे यहां तशरीफ लाए, कि ये बताएं कि फैज आता कहां से। किसी ने कहा हजरत शेख से आता है, किसी ने कहा आपसे आता है, किसी ने कहा हजरत अरफीन रहमतुल्लाह से आता है, किसी ने हद की कि सरकार दो आलम सल्लम से आता है। उन्होंने फरमाया हजरत बेग साहब दामद बरकात हमने कि ये फैज का मंबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। फैज सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आता है, लेकिन उसके वाहिद तकसीम कार इस कायनात में सरकार दो आलम सल्लम है। ये उनकी जूतियों में से तकसीम होता है, और जिनका सीना उनके सीने से मुत्तसिल है उनसे ही आप ये दौलत हासिल कर सकते हैं। इस वक्त दावी तो बड़े हैं, आप जहां जाएंगे वो यही दावा करेगा, लेकिन दोस्तों आजमाइश शर्त है, ज्यादा दिनों की नहीं। आप एक 3 दिन बसर कर लें, अगर अपने अंदर तब्दीली देखें तो ये काम करें। यहां किसी बंदे की परस्तिश मकसूद नहीं, किसी शख्सियत से मोहब्बत मकसूद नहीं, अल्लाह से मोहब्बत मकसूद है। और जो शख्स अल्लाह से मिलाता है वो कितना कीमती है। जिस तरह बाप है, ये 3 किस्म के होते हैं। एक बाप वो है जिसकी सुर्ब से हम जन्म लेते हैं, एक बाप वो है जो अपनी लखते जिगर हमें सौंप देता है और हमें अच्छा भी नहीं लगता, और एक बाप वो है जो हमारी रूह को इस आलूदगी से, इस गलाजत से निकालता है और आलम अंबर की तरफ वापस लेके जाता है जहां से हम आए हैं। तो उस बाप से अफजल बाप कौन हो सकता है। तो जब बाप की मोहब्बत का दर्जा दोस्तों ये है कि अगर आप सुबह को शाम को किसी वक्त मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप को देख लें तो आपको एक मकबूल उम्र और हज का सवाब मिलता है। तो ऐसे ही तो नहीं कहा उन्होंने कि एक मुश्तदा दीदार है बाबू, लखा करोड़ा हज्जा हूं। ये रास की बातें हैं, ये जिस पे खुल गई हैं उसने तो कभी सर उठा के ना देखा। तो अर्ज सिर्फ ये है कि इसमें गोश बंद कि अपने कान बंद कर लें, दहन बंद अपना मुंह बंद कर लें, अपनी आंख बंद कर लें, और जो शेख फरमा रहे हों वो आप ही के फायदे के लिए फरमा रहे हैं, आप ही की इसलाह के लिए फरमा रहे हैं। हजरत ने ये बात जो अब दौरे पे तशरीफ ले गए थे मीरपुर, सियालकोट, लाहौर, उसमें ये हर जगह फरमाई कि मुझे किसी की कोई मोहताजी नहीं है, मुझे किसी से कोई एहतियाज नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो कुछ है वो दरअसल आप ही के लिए तो है, आप ही को तो फायदा पहुंचा रहे हैं। बल्कि मैं बहुत से लोगों से वाकिफ हूं जिनकी हजरत ने माली आनत फरमाई उनकी जरूरत पड़ने पर। अभी यहां से कल सुबह सईद अख्तर साहब तशरीफ ले गए, यहाँ के टंडो बागों के साथी हैं, उन्होंने खुद ये बात बताई कि जब उनका नेवी से अखराज हुआ अचानक तो उन्हें अपनी डिग्री लेने के लिए पैसे मुयसर नहीं थे। ये बरसा बरस पुरानी बात है, शायद 20 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। तो हजरत बेग साहब ने बुला के कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उन्होंने फरमाया हजरत 5 लाख की जरूरत है। फौरन 5 लाख अता फरमाए। ये वो शेख हैं दोस्तों, ये तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। मैं मिसालें देनी शुरू करूं तो यहां शाम हो जाएगी। मुझे एक दोस्त का फोन आया अबूधाबी में कि मेरी बच्चियों की शादियां हैं, तो मैंने कहा यहां तो मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दें, और मैं देने की पोजिशन में भी था, लेकिन मेरा एक तजर्बा है, आप लोगों का तजर्बा है कि जब किसी को उधार दे दें तो लौटाता कौन है। तो मैंने कहा उधार देने से बेहतर है मैं इनको कुछ हदिया कर देता हूं। मैंने उनको 20,000 भिजवाए कि मेरी तरफ से हदिया कबूल करें, और जो हम दुनियादारों का तरीका है कि आप ना खर्चा ज्यादा करें, इससे काम चलाएं। जब मेरा छुट्टी पे आना हुआ तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मैं कुर्बान जाऊं, बर्मिंगम से हजरत का फोन आया कि मैं 2 लाख रुपए अपनी बेगम के पास छोड़ के आया हूं, जाओ अपनी बच्चियों की शादी को ले लो। ऐसे शेख हैं आपसे, वो तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे बल्कि आपको दे के खुश है। ये छोटी छोटी मिसालें हैं जो इंसान की अजमत का पता देती हैं। वो तस्करे वो नहीं है जो हजरत ने कभी किए हों या हमें कहा हो कि हम करें, लेकिन ये किसी इंसान के बड़े होने का पता देती हैं, उनके सखी होने का पता देती हैं। वो दिल के भी सखी हैं और वो आमाल के भी सखी, और उनके खुल्क की जो बड़ापन है वो ये है कि मैं तो मैं हूं, आप सब में से उठ के कोई बताए कभी हजरत ने किसी को कह तू कह के बुलाया हो। मेरा छोटे से छोटा बच्चा तक हजरत आप कह के बुलाते, हजरत उनको ऐसे चूमते हैं जिस तरह उनके अपने बच्चे हों। ऐसी मोहब्बत और ऐसी शफकत वाला शेख आपको चराग लेके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको घर बैठे ये दौलत बख्शी है, अगर आपके पास चल के आ गए और کچھ اور تعریف کرتا چلوں، میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، میرے والدین بڑے خلیق تھے، میرے والدین بڑے ملنسار تھے، میرے والدین بڑے حسین تھے، لیکن حسن و جمال ہمارے حضرت پہ آ کے ختم ہو گیا، ان کی سیرت پہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی جو جوانی دیکھی ہے حضرت عمر آس صاحب نے، وہ تو جوانی کی باتیں بتا سکتے ہیں، ہم انہیں جب ملے ہیں تو حضرت کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت سے اب تک میں نے حضرت کے کسی بھی کردار میں کہیں جھول نہیں دیکھا، یہ اتنی شخصیت کے اندر جو خوبیاں آتی ہیں دوستو ایسے ہی نہیں آ جاتی، یہ وہ اللہ کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مسلسل حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک مثال بنا دیا ہے، اور انہوں نے جوہدیں مسلسل کر کے دکھائی، ان سب کے باوجود دیکھیں جب جماعت چھوٹی تھی، جگہوں کی کمی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر کے دکھایا ہے، جو جگہ جگہ میں مراکز عطا فرمائے ہیں، اس وقت حضرت تذکرہ فرما رہے تھے عمر ریاض صاحب کے 37 شہروں میں ہمارے مراکز ہیں اس وقت، جو ہم سب کو دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، اور ہم نے مساجد میں بھی ذکر کیا، وہاں سے دھکے کھا کے نکالے گئے، ہم نے گھروں میں بھی ذکر کیا، وہ گھر کے مالک ناراض ہو گئے تو دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے، ساری تنگیاں دیکھیں، اور ان میں ہمارے مشائخ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے، جہاں پہ چھوٹی سی جگہ ہے میں لیٹا ہوں وہیں پہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں، کبھی حضرت نے تقاضا نہیں کیا کہ مجھے کوئی چارپائی کی بھی ضرورت ہے، ہم تو مطالبات کرتے ہیں، ہماری تو ضرورتیں ہیں، حضرت نے کبھی کسی ضرورت کا کسی جگہ جا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ تلقین کی کہ آپ سادگی اختیار کریں، آپ اتنا تکلف نہ کیا کریں، تو ہمارے گھر والے یہ کہتے ہیں ہماری خوش نصیبی کہ ہم دنیا داروں کی پہلے خدمت کیا کرتے تھے، اللہ والوں کی خدمت کریں گے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ کراچی کی جماعت سب سے پرانی جماعت ہے اور سب سے زیادہ سمجھداروں کی جماعت ہے، یہاں ہمارے ملک کی فہیم جو ہے وہ طبقہ ہے وہ رہتا ہے، ہمارے ملک کے الیٹ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، روزگار کے حصول کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان کے درمیان ممیز کس طرح کر سکیں گے، اپنے کردار کی بلندی سے، اپنے اخلاق کی بلندی سے، اپنے مال کو ان کے لیے جائز طریقے سے خرچنے سے، اور کسی کی چیز پہ نظر نہ رکھنے سے، اور اپنی چیز پہ قناعت کرنے سے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے قد افلح من اسلم ورزق کفاف وکرنا اللہ بما آتا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کو کفایت بھر روزی عطا فرمائی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس پر عطا کیا ہے اس نے اس پہ قناعت کر لی۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو کافی سمجھ لیں اور اس پہ ہم قناعت کر دیں، ورنہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، لالچ جو ہے وہ دین کے معاملے میں ہونا چاہیے، حرص جو ہے وہ دین کے معاملے میں ہونا چاہیے، یہ دنیا کا حرص جو ہے وہ یہیں چھوڑ جانا ہے۔ قارون جس کے خزانوں کا بوجھ 70 اونٹ اٹھاتے تھے وہ کہاں گیا، زمین کے اندر دھنس گیا، اور اس کے ساتھی بھی دھنس گئے، فرعون جس نے 400 سال حکومت کی، کہتا تھا خود کو انا ربکم الاعلی، وہ کہاں گیا، سمندر کے اندر غرق ہو گیا، کوئی بڑا بولنے والا نہیں بچا۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی قیمت پہ جنت میں نہیں جانے دیں گی، ایک بخل ہے، دوسرا کبر۔ ان دو سے ہم مسلسل بچتے رہیں کہ ہمارے دل کے اندر ادنا بھی درجہ یہ نہ آئے کہ چونکہ میں بہت بڑا ذاکر ہوں، میری بڑی منازل ہیں، میں بڑی اچھی گفتگو کرتا ہوں، میں حضرت کے بڑا قریب ہوں، یہ دوستو کبر ہے، یہ بڑائی ہے، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں عافیت ہے، ہم کم تر ہیں یہی ہمارا فائدہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہی سمجھتے رہنے میں فائدہ ہے، اور نیک وہ ہے، اچھا وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو اس زندگی کی سرحد کو عبور کر کے اگلی زندگی میں اس دولت جاوید کو لے کے چلا گیا ہے، اور جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم اس ایمان کو بچا کے لے جائیں، اس ایمان کو چرانے کے لیے شیطان مسلسل نئے سے نئے ہتھ کنڈے لا رہا ہے، صبح علیحدہ، شام علیحدہ، اور اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے مشائخ کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں، اور کسی قسم کے انتشار افتراق سے بچیں، جب یہ چیز ہوگی تو یہ شیطان ہی کی طرف سے ہوگی، اور جو جوڑ کی بات ہوگی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علی البلاغ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وإن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إنك تحب العفو فاعف عنا. يا عفو يا كريم إنك تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمننا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنت السلام منك السلام وتبارك ذا الجلال والإكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين. اللهم إنا نسألك في صحة في الجسد. اللهم إنا نسألك بركة في العمر. اللهم إنا نسألك وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفاقة ومراقب الخزي في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إنا نعوذ بك من جنود إبليس. اللهم لا ربنا لا تدع لنا ذنبنا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہماری لغزشیں کوتاہیاں نظر انداز فرما دے. یا الہ العالمین ہم سے دن کے سویرے میں رات کے اندھیرے میں جو کوتاہیاں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ رب سچے دل سے ان کا اعتراف کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما. اللہ رب ہماری توبہ کو توبہ تو نسو کا درجہ عطا فرما. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت جیسا کہ تو نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ہماری توبہ کو اس درجے میں قبول فرما کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اللہ رب العزت ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دے. اللہ رب العزت ہمارا اپنی کسی نیکی پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں, ہم خالصاً تیری رحمت پر تیرے فضل و کرم پر تکیہ کرتے. اللہ رب العزت بے حساب معاف فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے والا بنا. اللہ رب اس حال میں ہمیں اس دنیا سے بلا کہ کسی کا حق ہماری گردن پر نہ ہو. اللہ رب العزت جو دولت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت ہمیں اسے کریا بانٹنے کی توفیق عطا فرما. ہر ساتھی کو لاکھوں ساتھیوں کی اصلاح کا موجب بنا. اللہ رب العزت ہماری ذریت کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے احباب کو ہمارے اقارب کو اس دولت کے لیے قبول فرما. اللہ رب العزت ہمیں ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرما جس میں اثر پذیری ہو. اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال سے روک لے, ایسے اعمال کی توفیق سلف فرما لے جن سے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے مشائخ کرام اس دنیا سے جو پردہ فرما چکے ہیں, ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, جو ہمارے بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرما, ان کے اخروی درجات بلند و بالا فرما اور اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور جن مشائخ نے ہماری اس راستے پر رہنمائی فرمائی اس کا انہیں خصوصی اجر عظیم عطا فرما. اللہ رب العزت ہمارے شیخ حضرت بیگ صاحب دامت برکاتہم عرصہ دراز سے علیل ہیں, اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, ان کے ضعف کو قوت سے تبدیل فرما. اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر جماعت کے سروں پر سلامت رکھ. وہ جس طرح ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور ہمارے غلطیوں پہ ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں, اللہ رب العزت ان کی ہمیں تا دیر ضرورت ہے. ہم بڑے نادان ہیں اور ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے تو انہیں یہ احسان فرمایا کہ ایسی نیک ہستی کو ہمارے درمیان میں رکھا اور ہماری اصلاح کا اللہ رب العزت تو نے انتظام و انصرام فرمایا. اللہ رب العزت میں اس نعمت کی قدر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, ان کے احکامات پہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ہمارا ہر کام, ہر فعل, ہر قول سرکار علیہ وسلم کی اتباع میں ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا بنا. اللہ رب العزت جو ہمارے عزیز و اقارہ, بہن بھائی, بزرگ بیمار ہیں, اللہ رب العزت ان کو شفا یابی عطا فرما. اللہ رب العزت جو ہمارے دوست جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور نہیں بھی کہا, ان کی جو جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت تو ان سے واقف ہے, انہیں پورا فرما. اللہ رب العزت جو ہمارے بہن بھائی اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں, اللہ رب العزت غیب سے ان کے لیے جوڑوں کی صورت پیدا فرما, ان کی وقت پہ شادیوں کے انجام ہونے کی صورت پیدا فرما. اللہ رب العزت ہمارے تمام ساتھیوں کو خوشحالی عطا فرما, بقدر کفایت روزی عطا فرما. اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا اور چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو معاف کرنے والا بنا. اللہ رب العزت ہمیں جنتی عادات اپنانے والا بنا اور دوزخی عادات چھوڑنے والا بنا. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے. اللہ رب العزت ہمارے دل سے ریاکاری کو دور فرما دے, ہم یہاں آئے ہیں ہماری نیت کو خالص کر دے. اللہ رب العزت ہمارے اندر سے دنیاوی اغراض کو دور فرما دے اور دینی اغراض کو بالا دست فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلا کہ زبان سے جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ, توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, وحفظ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر القیوم ورائے اسمان اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.